السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے, اور افغانستان میں امن و فاہمت کا حصول بات چیت ہی سے ممکن ہے, جس کے لیے پاکستان بھرپور کردار ادا کرے گا. پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ وہ حد عبور نہ کرے جس کے بعد ریاست کو زور لگانا پڑے. لاہور کی احتساب عدالت نے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکینڈل میں گرفتار سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی اور تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر اعظم سواتی اپنے خلاف سپریم کورٹ میں جاری مقدمے کے باعث وزارت سے مستعفی ہو گئے ہیں. بابری مسجد کے انہدام کے 36 سال مکمل ہونے پر جمعرات کو اجودھیا سمیت بھارت, بالخصوص اتر پردیش کے حساس مقامات پر سخت سیکیورٹی انتظامات ہیں. پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن پر بدھ کے روز سے گولہ باری اور فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے. افغانستان کے انتخابی شکایات کے ادارے نے اعلان کیا ہے کہ دارالحکومت کابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اکتوبر میں ہونے والے انتخابات غیر قانونی تھے, اور انتخابی کمیشن کے 5 چوٹی کے عہدیداروں کو برطرف کرنے کا بھی اعلان کیا ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل یینس اسٹولٹن برگ نے کہا ہے کہ فوجی اتحاد افغانستان میں امن بحال کرنے کے وعدے پر قائم ہے, اور یمن کے متحارف فریق امن بات چیت کے ایک نئے دور میں شرکت کے لیے سویڈن میں جمع ہیں اور مذاکرات کر رہے ہیں. صحافی جمال خشوگی کے قتل پر سخت رد عمل کا مطالبہ کرنے والے امریکی سینیٹرز نے جمعرات کو اپنا اجلاس طلب کر لیا ہے, اور امریکہ کے 41ویں صدر آنجہانی صدر جارج ڈبلیو بش کا خاندان آج امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں انہیں سپرد خاک کرے گا. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل چند لمحے کے بعد. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے, اور افغانستان میں امن و فاہمت کا حصول بات چیت ہی سے ممکن ہے, جس کے لیے پاکستان بھرپور کردار ادا کرے گا. وزیراعظم نے یہ بات جمعرات کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت سے گزشتہ روز ہونے والی ملاقات سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہی. عمران خان نے سفیر خلیل زاد سے ہونے والی ملاقات کے حوالے سے کابینہ کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ پہلی دفعہ اب امریکہ بھی وہ تسلیم کر رہا ہے جو تحریک انصاف اور وہ خود 15 برسوں سے کہہ رہے تھے کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. اس بارے میں ہمارے پاس ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ وہ حد عبور نہ کرے جس کے بعد ریاست کو زور لگانا پڑے. جمعرات کو راولپنڈی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پی ٹی ایم کے ساتھ اب تک ہلکا ہاتھ رکھا گیا ہے, ان کے 3 مطالبات ہم نے ان کے کہنے سے پہلے ہی پورے کر دیے تھے. اب پی ٹی ایم وہ لائن کراس نہ کرے جہاں ریاست کو اپنی رٹ قائم کرنا پڑے اور زور لگانا پڑے. پریس کانفرنس کے دوران میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج جان بوجھ کر پاکستان کی شہری آبادی کو نشانہ بناتی ہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ کرتارپور کے معاملے پر بھارت نے منفی پروپیگنڈا کیا. لاہور کی احتساب عدالت نے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکینڈل میں گرفتار سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. عدالت کے حکم کے بعد شہباز شریف کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا ہے. وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی اور تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر اعظم سواتی اپنے خلاف سپریم کورٹ میں جاری مقدمے کے باعث وزارت سے مستعفی ہو گئے ہیں. وفاقی وزیر نے جمعرات کو وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اور اپنا استعفیٰ انہیں پیش کیا. بابری مسجد کے انہدام کے 36 سال مکمل ہونے پر جمعرات کو اجودھیا سمیت بھارت بالخصوص اتر پردیش کے حساس مقامات پر سخت سیکیورٹی انتظامات ہیں، جبکہ ایک درجن سے زائد افراد کو احتیاطی طور پر حراست میں لے لیا گیا ہے۔ 6 دسمبر 1992 کو ہندو تنظیموں کے ہزاروں کارکنوں نے مغلیہ دور میں تعمیر ہونے والی ایودھیا کی تاریخی بابری مسجد منہدم کر دی تھی۔ ہندو تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ مسجد کی تعمیر رام مندر توڑ کر کی گئی تھی۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بابری مسجد میں جس جگہ ممبر تھا وہیں پر ہندوؤں کے مذہبی رہنما رام پیدا ہوئے تھے۔ بھارتی مسلمان اس دعوے کی تردید کرتے آئے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن پر بدھ کے روز سے گولہ باری اور فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، جس کے باعث سرحدی دیہات کے رہنے والوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا ہے۔ دونوں افواج کے درمیان جمعرات کے روز بھی گولہ باری کا تبادلہ ہوا۔ اس بارے میں بھی ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جو پیش کریں گے آپ کے لیے۔ افغانستان کے انتخابی شکایات کے ادارے نے اعلان کیا ہے کہ دارالحکومت کابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اکتوبر میں ہونے والے انتخابات غیر قانونی ہیں۔ افغانستان کے آزاد انتخابی شکایات کے کمیشن کے مطابق اس فیصلے کی بنیاد ان ٹھوس شواہد پر ہے کہ کابل صوبے میں انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی اور انتخابی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ جمعرات کے روز کابل میں ایک نیوز کانفرنس میں کمیشن نے افغانستان کے اس آزاد انتخابی کمیشن کے 5 چوٹی کے عہدیداروں کو برطرف کرنے کا بھی اعلان کیا جو انتخابات کرانے کے ذمہ دار تھے۔ شکایات کمیشن کے ترجمان علی رضا روحانی نے بتایا کہ ان 5 عہدیداروں پر، جن میں الیکشن کمیشن کے سربراہ احمد شاہ زمانزئی بھی شامل ہیں، $1,333 فی کس جرمانہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ان کے خلاف مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ افغانستان میں اکتوبر میں پارلیمانی انتخابات ہوئے تھے اور کابل صوبے کی 33 نشستیں تھیں، جن میں 9 نشستیں خواتین کی تھیں۔ افغان اسمبلی 250 نشستوں پر مشتمل ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یینس اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ فوجی اتحاد افغانستان میں امن بحال کرنے کے وعدے پر قائم ہے، باوجود کہ افغان ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور امن بات چیت کے آغاز میں بار بار تاخیر ہو رہی ہے۔ برسلز میں بدھ کے روز نیٹو کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ افغانستان میں دیرپا سیکیورٹی اور استحکام کے لیے ہم متحدہ طور پر اپنے وعدے کا اعادہ کرتے ہیں۔ یمن کے متحارف فریق امن بات چیت کے ایک نئے دور میں شرکت کے لیے سویڈن میں جمع ہیں۔ ان مذاکرات کا مقصد اس 4 سالہ جنگ کا خاتمہ کرنا ہے جس نے چھوٹے سے جزیرہ نما عرب ملک کو قحط کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والی بات چیت جمعرات کے روز ریمبو شہر میں شروع ہوئی، جو سعودی پشت پناہی والی حکومت اور ایران کی حمایت والے حوثی باغیوں کے درمیان 2 سال میں پہلے مذاکرات ہیں۔ صحافی جمال خشوگی کے قتل پر سخت رد عمل کا مطالبہ کرنے والے امریکی سینیٹرز نے جمعرات کو اپنا اجلاس طلب کر لیا ہے، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر سعودی عرب کے خلاف تادیبی اقدامات اٹھانے کے لیے دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ اجلاس میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن دونوں جماعتوں کے وہ سرکردہ سینیٹرز شریک ہیں جنہیں منگل کو سی آئی اے کے سربراہ جینا ہیسپل نے خشوگی کے قتل سے متعلق بریفنگ دی تھی۔ جاپان میں بدھ کے روز امریکی میرین کے 2 طیاروں کے حادثے کے بعد لاپتہ ہونے والے 7 میں سے 2 اہلکار زخمی حالت میں مل گئے ہیں، جبکہ باقی 5 کی تلاش کا کام تاحال جاری ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ حادثے کی وجوہ کیا تھیں۔ امریکی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ طیارے معمول کی تربیتی پرواز پر تھے۔ میڈیا کے مطابق تباہ ہونے والے طیارے F-18 فائٹر اور C-130 ٹینکر تھے۔ یوکرین کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب کرٹ والکر نے کہا ہے کہ روس کو ان یوکرینی ملاحوں کو فوری طور پر کرسمس سے پہلے رہا کر دینا چاہیے جنہیں نومبر کے آخر میں آبنائے قرض سے یرغمال بنایا گیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हज़रा की रिपोर्टों पर मबनी ये न्यूज़ शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। कुछ मज़ीद खबरें और रिपोर्टें। जैसा कि हमने सबसे शुरू में आपको ये खबर दी थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस बात का इरादा किया है कि अफ़गान तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं है और अफगानिस्तान में अमन मुफाहमत का हुसूल बातचीत ही से मुमकिन है, जिसके लिए पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म ने यह बात जुमेरात को वफ़ाक़ी काबीना के इजलास में अमरीका के नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए अफ़गान मुफाहमत से गुज़श्ता रोज़ होने वाली मुलाकात से मुतालिक इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। इस्लामाबाद से इसकी पूरी तफसील हमें दी है मोहम्मद जलील ने इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अमरीका के नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए अफ़गान मुफाहमत ज़ल्मे ख़लीलज़ाद से होने वाली मुलाकात के हवाले से काबीना को एतमाद में लेते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि पहली दफ़ा अब अमरीका भी वो बात तस्लीम कर रहा है जो तहरीक इंसाफ और वो खुद 15 बरसों से कह रहे थे कि अफ़गान मसले का कोई फौजी हल नहीं है। इमरान खान ने काबीना को बताया कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अमन के क्याम के लिए पाकिस्तान से तआवुन तलब किया है और तालिबान पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करने को कहा है। रवां हफ्ते ही पाकिस्तान की वजारत खारजा ने कहा था कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम इमरान खान के नाम एक खत में अफगान तनाज़े के पुरअमन तस्फीये के लिए पाकिस्तान से तआवुन तलब किया है। इमरान खान ने सदर ट्रंप के खत के बाद एक बार फिर काबीना के इजलास के दौरान इस बात का इरादा किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में डायलाग और क्याम अमन के लिए बातचीत से इस मसले को हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा।
पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है जो मैं हमेशा समझता था कि बजाय डूम और करने के हमारा रोल ही ये था कि हम अपने अफगानिस्तान के अंदर अमन करवाने की कोशिश करें डायलॉग और पीस प्रोसेस के थ्रू और पॉलिटिकल सेटलमेंट के थ्रू। तो वो इंशाल्लाह हम पूरा जोर लगाएंगे, आप करेंगे और पहले भी हमें करना चाहिए था, लेकिन हमें एक ऐसे मुल्क को ट्रीट किया गया था कि हमें एड दी जा रही है किसी की जंग लड़ने के लिए। शुक्र है कि आज हमारा जो असल रोल है कि लोगों को कौमों को में अमन पैदा करें, सालिसी का किरदार अदा करें बजाय ये कि हम पार्टिजन हो किसी की जंग के अंदर।
वज़ीर आज़म का ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब अमरीका के नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए अफ़गान मुफाहमत ज़ल्मे ख़लीलज़ाद ने जुमेरात को पाकिस्तान का अपना 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया है। अमरीकी सफारतखाने की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक ख़लीलज़ाद ने 4 से 6 दिसंबर के दौरान अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजुआ और फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के अलावा सिफारतकारों से भी मुलाकातें की। बयान के मुताबिक इन मुलाकातों के दौरान ख़लीलज़ाद ने अफगानिस्तान में गुज़श्ता 40 साल से जारी जंग के खात्मे के लिए अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान सियासी तस्फीये के लिए अमरीका के अज़्म का इरादा किया है। ख़लीलज़ाद ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी हुकाम से होने वाली मुलाकातों के दौरान इस बात को उजागर किया कि अफगानिस्तान में अमन का क़याम खित्ते के तमाम मुल्कों के मुफाद में है। ख़लीलज़ाद का पाकिस्तान का ताज़ा दौरा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान हालिया महीनों में होने वाले राब्तों की एक कड़ी है जो तजियाकारों के बकौल इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने में मुआविन होंगे। अफगान अमूर के माहिर और सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्ला यूसुफ़ज़ई ने जुमेरात को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा,
देखिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि काफ़ी बदगुमानियां हैं और ट्रंप ने तो बड़े संगीन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाए थे। अभी उनका रवैया कुछ तब्दील हुआ है और देखना ये है कि अगर ये जो नई कोशिश है अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए ये अगर कामयाब होती है फिर तो ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे।
याद रहे कि ज़ल्मे ख़लीलज़ाद अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों के सिलसिले में एक बार फिर खित्ते के दौरे पर हैं, जिस दौरान वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा कतर भी जाएंगे जहां अफगान तालिबान का सियासी दफ्तर वाक़े है। ख़लीलज़ाद गुज़श्ता 2 माह के दौरान इत्तला के मुताबिक कम अज़ कम 3 बार दोहा में तालिबान के नुमाइंदों से बातचीत कर चुके हैं। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
जैसा कि आप इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जलील की तफसीली रिपोर्ट सुन रहे थे और इस बारे में اس سے پہلے بھی پاکستان سے اطلاعات آئی تھیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پاکستان کے وزیر اعظم کے نام خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے افغان امن بات چیت کے لیے. تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اب برف پگھل رہی ہے اور دونوں ملکوں نے افغانستان میں ایک پرامن حل ڈھونڈنے کا ایک ارادہ کیا ہے. تو اس بارے میں ہماری ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے بھی ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
بدھ کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کے افغانستان میں خصوصی نمائندہ زلمے خلیل زاد سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور کہا کہ پاکستان ہمیشہ افغانستان میں ایک پرامن حل چاہتا تھا اور بات چیت ہی واحد حل ہے. اس وقت خلیل زاد کابل میں ہیں جہاں انہوں نے افغان قیادت سے ملاقات کی ہے. امریکہ میں افغانستان کے امور پر ماہر مسعود عبدالی کہتے ہیں کہ اس وقت ٹرمپ انتظامیہ خلیل زاد کے ذریعے طالبان کے ساتھ مفاہمتی کوششوں میں مصروف ہے.
دیکھیں اس وقت جو ہے جو امریکہ کے لیے سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ کسی طرح طالبان کو مذاکرات پہ آمادہ کیا جائے, باقاعدہ مذاکرات پہ. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافی عرصے سے غیر رسمی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. امریکہ کے نائب وزیر خارجہ صاحبہ جو ہے انہوں نے ملاقات کی تھی قطر میں طالبان سے, اس کے بعد زلمے خلیل زاد صاحب نے ملاقات کی تھی طالبان کے پورے وفد سے, بلکہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ملاقات اتنی بے تکلفانہ تھی کہ باتیں پشتو اور فارسی میں ہوئی. لیکن امریکہ یہ چاہتا ہے کہ باقاعدہ مذاکرات ہو.
لیکن ان کا کہنا تھا کہ اب پاکستان کا طالبان پر اثر و رسوخ بہت کم ہو گیا ہے.
اس کی وجہ یہ کہ پاکستان نے اپنے آپ کو امریکہ سے وابستہ کر لیا تھا, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دباؤ ہے پاکستان کا. شاید کوئی اخلاقی دباؤ ہو کہ وہ بات کر سکتے ہوں اپنے علماء کے ذریعے, لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ کہ سمیع الحق صاحب ان کے کہنے اچھا سورس تھا, ان تعلقات کا برج جو تھا وہ مولانا سمیع الحق بھی اب موجود نہیں ہے.
یہ تھے امریکہ میں افغان امور کے ماہر مسعود عبدالی. دوسری طرف افغانستان کے پاکستان میں سابق سفارتکار ایاز وزیر کہتے ہیں کہ طالبان نے پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کے ساتھ بھی تعلقات بنائے ہیں جس کی وجہ سے ان پر پڑوسی ممالک کا اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے.
اب طالبان دیکھ لے, اس وقت تو صرف پاکستان سے مدد ملتی تھی, اب ان کے اور بھی دوست پیدا ہو گئے. وہ ایران جو اس وقت طالبان کا ایک قسم کا بالکل سخت دشمن تھا, اب ان کا بھی مفاد حالات کے مطابق بدل گیا, اپنے طالبان کے ساتھ وہ مدد کر رہے ہیں. سملرلی روس کو دیکھ لیں, وہ بھی طالبان کے کسی وقت مخالف تھے بلکہ جنگ بھی لڑتے رہے, اب وہ طالبان کے دوست ہو گئے. تو طالبان کا بھی دائرہ دوستی کا بڑھتا جا رہا ہے, دوسرے ممالک ان کو ان اے وے ریکگنیشن دے رہے ہیں.
انہوں نے پاکستان کا موقف ظاہر کیا کہ افغانستان کا کوئی ایسا حل نکالا جانا چاہیے جو ہر پارٹی کے لیے قابل قبول ہو.
امریکہ افغانستان سے تب تک نہ نکلے جب تک کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان میں کوئی فارمولا امن لانے کا طے نہ کرا لے, بیکاز اگر وہ اس طرح چلے جائے تو پھر افغان آپس میں لڑیں گے, کوئی ایک گروپ حاوی نہیں ہوگا. طالبان کی حکومت دوبارہ اس طرح آنا جس طرح پہلے آئے تھے ناممکن تو نہیں ہے, لیکن شاید مشکلات زیادہ ہوں.
یہ تھے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ وہ حد عبور نہ کرے کہ ریاست کو زور لگانا پڑے اور اپنی ریٹ قائم کرنا پڑے. امریکہ افغانستان سے خطے کا دوست بن کر نکلے تو اس کے مفاد میں ہوگا. اسلام آباد سے اس بارے میں علی رانا کی رپورٹ.
راول پنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ پی ٹی ایم کے ساتھ اب تک ہلکا ہاتھ رکھا ہے. جب اس کا آغاز ہوا اس وقت ان کے تین مطالبات تھے, جن میں چوکیوں میں کمی, بارودی سرنگوں کا خاتمہ اور لاپتہ افراد کی بازیابی تھا. ہم نے ان کے کہنے سے پہلے ہی یہ تینوں مطالبات پورے کر دیے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم وہ لائن کراس نہ کرے جہاں ریاست کو اپنی رٹ قائم کرنا پڑے اور زور لگانا پڑے. وہ لاپتہ افراد کے معاملے سے بہت آگے چلے گئے ہیں.
ان کے ساتھ ابھی تک پولائٹلی انگیج کیا, ہمارے لوگ ہیں, زبان سے ضرور انہوں نے غلط باتیں کی لیکن ابھی تک انہوں نے وائلنس نہیں کی. لیکن اب جس طرف یہ جا رہے ہیں ایک اسٹیج وہ پہنچ سکتی ہے کہ جہاں یہ وہ لائن کراس کر لیں جہاں ہمیں اپنی اتھارٹی استعمال کرنی پڑے. پرامن پاکستانی ہوتے ہوئے ہمیں ان کے دکھ کا احساس ہے، لیکن وہ لائنز نہ کراس کریں کہ جہاں ہمیں پھر ریاست کو اپنا زور جو ہے وہ لگا کے اس صورتحال کو قابو کرنا پڑے۔
افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان جیسی جنگ نہیں لڑی گئی۔ پاکستان ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ افغانستان کا فوجی نہیں سیاسی حل نکالا جائے، افغانستان میں امن کے لیے جتنی سہولت دے سکتے ہیں فراہم کریں گے۔ امریکہ افغانستان سے خطے کا دوست بن کر نکلے گا تو اس سے خطے کو بہت فائدہ ہوگا۔
پاکستان ہر وہ سٹیپ لے رہا ہے جو کہ اس پولیٹیکل ریکنسیلیشن کو کامیاب کرے، اور اس میں جو ہمارے سے امریکہ خواہش کر رہا ہے تو وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے نیگوشیشن ان کی ہو جائیں۔ ہمارا اتنا لین ان کے اوپر نہیں ہے جیسا کہ اسٹ وائل تھا، لیکن جو بھی رابطے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ 40 سال سے تو افغان ریفیوجیز یہاں رہ رہے ہیں اور پھر ان کی فیملیز ہیں، ان کے لنکس ہیں، تو وہ اس طریقے سے ہم جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔
فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا ہو تو وہ ناکامی کے بجائے سرخرو ہو کر نکلے۔
وی وش دیٹ یو ایس لیوز افغانستان ایز فرینڈ آف دا ریجن، ناٹ ایز اے فیلئر۔ فرینڈ آف دا ریجن ہو کے یہاں سے نکلیں گے تو یہ افغانستان کے لیے بھی بہتر ہے، پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے اور ریجن کے لیے بھی بہتر ہے۔
میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ کرتارپور کے معاملے پر بھارت نے منفی پروپیگنڈا کیا۔ یہ راہداری صرف ون وے ہوگی جس کے کھلنے سے 4,000 بھارتی یاتری روزانہ پاکستان آ سکیں گے اور اسی راستے سے اسی روز واپس جائیں گے، لیکن پاکستان کی جانب سے کوئی اس راستے سے بھارت نہیں جا سکتا۔ بھارت کرتارپور کے حوالے سے منفی رد عمل دے رہا ہے، جبکہ بھارتی آرمی چیف کے بیان پر آصف غفور کا کہنا تھا کہ بھارت پہلے خود سیکولر بنے۔
ادھر بابری مسجد میں کیا ہوا؟ تو آئی تھنک ہی نیڈس ٹو لک کنورٹ کہ پہلے خود سیکولر بن جائیں اور ہمیں ایسے ہی برداشت کریں جیسے ہم ہیں۔
پاک فوج کے ترجمان نے فوج میں احتساب پر کہا کہ 2 سال کے دوران 400 افسروں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے۔ ایک فوجی افسر کو 10,000 کی کرپشن پر فارغ کر کے گھر بھجوا دیا گیا۔ آصف غفور کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں میں لاپتہ افراد کے 90% کیسز حل ہو چکے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ایک سوال پر ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں بہت کمی ہو گئی ہے، آئندہ ہم کسی اور کی جنگ پاکستان میں نہیں لڑیں گے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کی پریس کانفرنس کے بارے میں اسلام آباد سے علی رانا نے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی تھی جو آپ ابھی سن رہے تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پوری کانفرنس پر تجزیے اور تبصرے ہمارے اس نیوز شو کے بعد حالات حاضرہ کے پروگرام جہاں رنگ میں پیش کیے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور اسے سنیں گے۔ آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل میں نیب کو شہباز شریف کا مزید جسمانی ریمانڈ نہ مل سکا۔ احتساب عدالت کے حکم پر شہباز شریف کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں اطلاع دی ہے لاہور سے ضیاء الرحمان نے اس رپورٹ میں۔
لاہور کی احتساب عدالت نے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکینڈل میں گرفتار قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو جیل بھجوانے کے احکامات جاری کر دیے، جس پر پولیس نے انہیں کوٹ لکھپت جیل لاہور منتقل کر دیا۔ جمعرات کے روز ختم ہونے والے جسمانی ریمانڈ پر قومی احتساب بیورو لاہور کے حکام نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو احتساب عدالت کے جج نجم الحسن کے روبرو پیش کیا۔ سماعت کے دوران نیب لاہور کے وکلا نے شہباز شریف کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ شہباز شریف سے تفتیش کا عمل جاری ہے، ان کے جسمانی ریمانڈ میں 15 روزہ توسیع کی جائے۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل کا 2011 سے 2017 تک ریکارڈ ٹیکس ریٹرن میں شامل ہے۔ ٹیکس قوانین میں تحائف کا ذکر کرنا ضروری نہیں۔ ان کے موکل نے ذاتی حیثیت میں 20 کروڑ کی اراضی کی رقم سے تحائف دیے۔ سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر عدالت کو مطمئن نہ کر سکے، جس پر احتساب عدالت نے شہباز شریف کا مزید جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کرتے ہوئے انہیں جیل بھجوانے کا حکم دے دیا۔ شہباز شریف کی جمعرات کے روز ہونے والی پیشی کے موقع پر عدالت کے باہر مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے احتساب عدالت کے باہر سے رکاوٹیں ہٹانے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ پولیس کے لاٹھی چارج سے کئی کارکن زخمی ہو گئے، جبکہ پولیس نے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے شہباز شریف کی پیشی کے بعد وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کے کارکنوں نے عدالت کے اندر جانے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے انہیں منع کیا۔
آج احتساب عدالت کے باہر نون لیگ کے جو 100-150 کارکنان نے حمزہ شہباز صاحب کی شہ پہ اور شہباز شریف صاحب کی پلاننگ پہ جو غنڈا گردی کی، اس کی میں پرزور مذمت کروں گا۔ پولیس نے بڑے تحمل کے ساتھ 20-25 منٹ ان کو برداشت کیا کہ یہ اپنی غنڈا گردی بدماشی چھوڑ دیں اور وہاں سے ڈسپرس ہو جائیں۔
مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب نے شہباز شریف کی پیشی کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نیب انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے، پولیس موجودہ حکمرانوں کی اعلی کار نہ بنے۔ آج پیشی پر مسلم لیگ نون کے پرامن کارکنوں پر لاٹھی چارج کیا گیا۔
یہ جو نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے یہ اس کا ثبوت ہے، کیونکہ گرفتار کرنا ڈیزائن کا حصہ تھا، کارکردگی کرنی نہیں تھی، سیاسی انتقام کے ذریعے مصنوعی کارکردگی دکھانی تھی۔
شہباز شریف کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر 13 دسمبر کو احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے صدر آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں 5 اکتوبر سے قومی احتساب بیورو لاہور کی تحویل میں تھے۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پاکستان اور بھارت کے افواج کے درمیان متنازعہ کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن پر بدھ کے روز سے گولہ باری اور فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ دونوں افواج کے درمیان جمعرات کے روز بھی گولہ باری کا تبادلہ ہوا۔ اس بارے میں ہمیں رپورٹ دی ہے مظفر آباد سے روشن مغل نے۔
پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن پر بدھ اور جمعرات کے روز گولہ باری کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں بھارتی فوج کا ایک سپاہی ہلاک ہو گیا۔ گولہ باری کے تبادلے کے باعث سرحدی دیہات کے رہنے والوں میں خوف اور آس پھیل گیا۔ جنگ بندی لائن کے قریبی قصبے چکوٹھی کے تاجر راجہ قاصد نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
بہت زبردست قسم کی آواز آ رہی ہے، بلکہ ابھی ابھی جو لوگ تھے وہ کہیں گھروں کو بھی چلے گئے ہیں اسی ڈر سے، خوف سے۔ فائرنگ سر یہ کال تقریباً کوئی دو تین بجے سے مسلسل، صبح بھی بڑی سخت فائرنگ ہوئی، رات کو وہ روشنی گولے ہوتے ہیں نا جو روشنی والے، وہ بڑی اکثریت سے جو تھے نا وہ مار رہے ہیں، وہ روشنی گولے جو ہوتے ہیں وہ۔
بدھ کے روز متعارف افواج کے درمیان مچل سیکٹر میں بھی فائرنگ کا تبادلہ ہوا، تاہم پاکستان آرمی کی طرف سے گولہ باری کے تبادلے میں کسی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کے مطابق چکوٹھی اوڑی پانڈو سیکٹر میں 2 دن سے جاری گولہ باری کے باعث سری نگر اور مظفر آباد کے درمیان ایل او سی آر پار تجارت معطل کر دی گئی۔ جنگ بندی لائن آر پار سفر و تجارت کے نگران ادارے ٹاٹا کے سربراہ طاہر حمید نے بتایا کہ بھارتی کشمیر کے حکام کی طرف سے فائرنگ کی وجہ سے جمعرات کے روز آر پار تجارت معطل کی گئی۔ پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی تقریباً 750 کلومیٹر طویل جنگ بندی لائن پر اکثر فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، اور دونوں ملک فائر بندی کے بامی معاہدے کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے رہتے ہیں۔ کشمیر کے تنازع پر دونوں ملکوں کے درمیان 2 جنگیں بھی ہو چکی ہیں، اور اس تنازع کی وجہ سے دونوں ہمسایہ ملکوں کے تعلقات شروع سے ہی کشیدگی کا شکار رہے ہیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
یمن کے متحارب دھڑے امن کی بات چیت کے ایک نئے دور کے لیے سویڈن میں ہیں، جس کا مقصد اس 4 سالہ جنگ کو ختم کرانا ہے، جس کے سبب یہ ملک قحط سالی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
اقوام متحدہ کی ثالثی سے ہونے والی یہ بات چیت جو کہ ریمبو نامی شہر میں ہو رہی ہے، وہ سعودی حمایت یافتہ حکومت اور ایران کے حمایت یافتہ ہوتی باقیوں کے درمیان 2 سال کے دوران پہلی بات چیت ہے، اور ایسے میں جب کہ ریمبو میں بات چیت شروع ہوئی، اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی مارٹن گریفتس نے کہا کہ اس وقت اصل مسائل میں جو ایجنڈے پر ہیں، سنا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کا کنٹرول، انسانی بنیادوں پر رسائی اور ممکنہ شرکت اقتدار کا ایک معاہدہ شامل ہیں۔ ان کے الفاظ،
I'm also pleased to announce the signing of an agreement on the exchange of prisoners, detainees, the missing, the forcibly detained and individuals placed under house arrest. This is a huge tribute to those here present and of enormous importance to the many, many thousands of families.
قیدیوں، نظر بندوں، لاپتہ افراد، جبری طور پر نظر بندوں اور ان افراد کے تبادلے پر جن کو گھروں میں نظر بند رکھا گیا ہے، ایک معاہدے پر دستخطوں کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ یہ یہاں موجود اور بہت سے دوسروں کے لیے ایک بڑا خراج تحسین ہے، ان ہزاروں خاندانوں کے لیے جو اپنے لاپتہ ہو جانے والوں کی واپسی کے منتظر ہیں۔ یہ تھے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی. اس ابتدائی معاہدے کے باوجود مبصرین کسی بڑی پیش رفت کے لیے زیادہ پر امید نہیں ہیں. واشنگٹن میں قائم مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ایک اسکالر ڈاکٹر زبیر اقبال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سویڈن میں ہونے والی بات چیت دونوں متحرک فریقین کے درمیان کسی حد تک اعتماد قائم کرنے کے لیے ایک نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے. جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جب ہوتی باغیوں نے 2014 میں دارالحکومت سنا کا کنٹرول حاصل کر کے سعودی اتحاد والی حکومت کا تخت الٹ دیا, اور تصادم اس وقت شدید ہو گیا جب سعودی قیادت والا اتحاد وہاں کی حکومت کو بحال کرانے کے لیے جنگ میں شامل ہوا. جنگ میں اب تک کم از کم 10,000 یمنی ہلاک ہو چکے ہیں, اور اقوام متحدہ کے خوراک کے عالمی پروگرام کا کہنا ہے کہ کوئی 12 ملین یمنی خوراک کی شدید قلت کا شکار ہیں. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان کے سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے گزشتہ دنوں پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت پر سخت تنقید کی تھی. اس بارے میں کراچی سے محمد ثاقب نے ایک رپورٹ ہمیں ارسال کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری کے سخت بیانات آج کل میڈیا کی ہیڈ لائنز میں ہیں. سابق صدر نے 4 دسمبر کو ٹنڈو الیار میں خطاب کرتے ہوئے وفاقی حکومت پر سخت تنقید کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کوئی سیاسی ویژن نہیں رکھتی. تحریک انصاف 18ویں آئینی ترمیم کو بنیاد بنا کر 1973 کے آئین ہی کو ختم کرنا چاہتی ہے.
کہ یہ جو الیکشن آپ کرا رہے ہیں اور اس میں جس طرح آپ اپنے کٹ پتلیاں لا رہے ہیں, ان سے کام چلنا نہیں ہے. یہ ملک سنبھال نہیں سکتے. ملک کے حالات جو ہیں اس وقت بڑے گمبھیر ہیں, اور اس میں آپ کو پراپر لیڈرشپ چاہیے جس کو گراؤنڈ ریالٹی کی کا پتہ ہو, جس کو خبر, جس کی گراؤنڈ ریالٹی میں سپورٹ ہو.
صدر آصف علی زرداری کی جانب سے ایسے سخت بیانات تواتر کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما اور وزیر بلدیات سندھ سعید غنی آصف زرداری کے حالیہ بیانات کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی جماعت اپوزیشن کا حصہ ہے اور حکومت پر مثبت تنقید ان کا فرض ہے.
بھائی ہم اپوزیشن میں ہیں, ہم حکومت پر تنقید ہی کریں گے نا, تو اس میں آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے. زرداری صاحب نے حکومت کی کبھی تعریف نہیں کی.
لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت کے برعکس سیاسی تجزیہ کار اس خیال سے زیادہ متفق نظر نہیں آتے. ممتاز سیاسی تجزیہ کار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ سابق صدر کے یہ بیانات ان پر موجود دباؤ کی نشاندہی کرتے ہیں. مظہر عباس کا کہنا ہے کہ نہ صرف خود آصف علی زرداری بلکہ ان کی بہن فریال تالپور بھی اس وقت اپنے خلاف جاری عدالتی کارروائی اور تحقیقات کے دباؤ میں ہیں. وہ طاقتور حلقے جو ان کی بات کبھی سنتے تھے, آج ان کی بات نہیں سنی جا رہی, اور مستقبل قریب میں بھی ایسی کوئی وجہ سامنے نہیں آتی کہ انہیں کوئی فوری ریلیف مل سکے.
نہیں, میرا خیال ہے دباؤ ہے. اپوزیشن اگر وہ کر رہے ہوتے تو ظاہر ہے نون لیگ سے ان کا اتحاد اب تک بن چکا ہوتا, نواز شریف سے اختلافات ان کے ختم ہو چکے ہوتے. وہ ابھی تو فوری طور پہ یہی نظر آ رہا ہے.
مظہر عباس کے مطابق اس ساری صورتحال میں وفاق میں برسر اقتدار پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو فی الحال کوئی بڑا خطرہ نظر نہیں آتا. ان دنوں سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کے خلاف پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے منی لانڈرنگ اور جال سازی کے الزامات کی تحقیقات میں مصروف ہے. ان دونوں اور دیگر 2 درجن سے زائد ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے جال سازی کے ذریعے جعلی بینک اکاؤنٹس قائم کیے اور اب تک کی تحقیقات کے مطابق 35 ارب پاکستانی روپوں کے کالے دھن کو سفید کیا گیا ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں انسداد بدعنوانی کے لیے ہفتے بھر کی مہم کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ پشاور سے شمیم شاہد پیش کر رہے ہیں.
رشوت ستانی اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ملک کی دیگر صوبوں کی طرح خیبر پختونخوا میں 3 سے 9 دسمبر تک خصوصی مہم چلایا جا رہا ہے. اس ہفتہوار خصوصی مہم کے دوران عوام میں آگاہی شعور کے لیے تعلیمی اداروں اور زندگی کی دیگر شعبوں میں خصوصی تقاریب اور بحث و مباحثوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ دیگر سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کی طرح پشاور کی ضلع حکومت نے بھی شہر بھر میں خصوصی بینرز اور پوسٹر لگوا رکھے ہیں جس میں رشوت اور بدعنوانی کے خلاف نعرے لکھے گئے ہیں۔ تاہم ان بینروں پر لکھے گئے بعض الفاظ انتہائی غیر شائستہ سمجھے جاتے ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس کے سامنے ایک بینر پر لکھے گئے الفاظ کچھ یوں ہے، رشوت لینا جس کا کام، ذلیل کمینہ اس کا نام۔ پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل یاسر خٹک نے ضلع انتظامیہ کے بینر میں لکھے گئے الفاظ کو نامناسب قرار دیتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
کل وزٹ تھا میں ڈسٹرکٹ کورٹ پریمیسز میں، جب میں آیا تھا کیسز کے سلسلے میں، تو میں بھی بینر دیکھ کے بہت حیران ہوا ہوں۔ مطلب اس طرح کے الفاظ ایٹ لیسٹ، مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یقیناً اس سے بھی گندی حرکت ہوگی جو رشوت لینے والے ہوں، لیکن ایسے الفاظ لکھنا یا لگانا یا اس کو پینافلیکس پہ یا کسی پوسٹرز پہ اس طرح کے الفاظ لکھنا گورنمنٹ کے ساتھ طرح مناسب نہیں ہے۔
نامور تعلیمی ماہر ڈاکٹر خادم حسین نے بھی ضلع انتظامیہ کی آگاہی شعور مہم کے سلسلے میں لگوائے گئے بینر پر لکھے گئے الفاظ مخالفت کرتے ہوئے کہا،
سماج میں اور اس پوری مشی کی روایت میں کچھ الفاظ کا استعمال ممنوع سمجھا جاتا ہے اور اس میں اس کو تہذیب کی نشانی سمجھا جاتا ہے کہ وہ الفاظ مناسب ہوں، شیم کر دیا جائے، لوگوں کو شرمندہ کیا جائے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس سے سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ، معاشی طور پہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ضلعی کونسل کو مناسب الفاظ کے ساتھ یہ بینر لگانا چاہیے۔
ضلع انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بینروں اور پوسٹروں پر لکھے گئے الفاظ کی تو تصدیق کی، مگر ضلع ناظم ارباب محمد عاصم خان نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
بابری مسجد کے انہدام کی برسی پر اتر پردیش کے ایودھیا اور دیگر حساس مقامات پر حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں، اور ہندو تنظیموں سے وابستہ ایک درجن سے زائد افراد کو احتیاطی طور پر حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم نے یہ رپورٹ ہمیں ارسال کی ہے۔
اس موقع پر پولیس نے احتیاط کے طور پر ایودھیا اور اطراف سے ہندو تنظیموں سے وابستہ ایک درجن سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا، جن میں ایک مندر کے پجاری پرمہنس داس بھی شامل ہیں، جنہوں نے رام مندر کی تعمیر کے لیے 6 دسمبر کو ایودھیا میں خود سوزی کی دھمکی دی تھی۔ انتظامیہ نے متنازعہ مقام کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی اضافی فورس تعینات کی ہے۔ فیض آباد شہر کے ایس پی انیل سنگھ کے مطابق 6 دسمبر کے پیش نظر فیض آباد اور ایودھیا میں زبردست حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سی آر پی ایف اور آر اے ایف کے علاوہ سادہ لباس میں پولیس جوان بھی تعینات ہیں۔ اس دوران گاڑیوں اور دھرمشالوں کی جانچ کی جاتی رہی۔ ایودھیا کے میئر رشی کیش اپادھیائے نے بتایا کہ 25 نومبر کو وشو ہندو پریشد کے پروگرام کے دوران بھی وہاں امن قائم تھا اور اب بھی قائم ہے۔ متنازعہ مقام اور اس کے آس پاس نیم مسلح دستوں کی 20-25 کمپنیاں تعینات ہیں۔ یاد رہے کہ بعض ہندو رہنماؤں نے 6 دسمبر کو رام مندر کی تعمیر کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ دارالحکومت دہلی سمیت ایودھیا، فیض آباد، لکھنؤ اور دیگر متعدد مقامات پر بھی مسلم اور ہندو تنظیموں کی جانب سے الگ الگ پروگرام منعقد کیے گئے۔ مسلم تنظیموں کا مطالبہ ہے کہ متنازعہ مقام پر بابری مسجد کی تعمیر نو کی جائے اور اسے منہدم کرنے والوں کے خلاف کارروائی تیز کی جائے۔ ایک سیاسی تنظیم ایس ڈی پی آئی نے بعض دیگر مسلم تنظیموں کے ساتھ مل کر نئی دہلی میں پارلیمنٹ اسٹریٹ پر ایک بڑا مظاہرہ کیا۔ ایس ڈی پی آئی کے قومی سیکرٹری ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
مطالبہ ہے کہ جو وزیر اعظم اس وقت نرسمہا راؤ نے وعدہ کیا تھا مسلمانوں سے کہ مسجد کو دوبارہ وہی تعمیر کروایا جائے گا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد دوبارہ تعمیر کی جائے۔ اس سلسلے میں جو مسلمین ہیں جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا، جن کے خلاف رائے بریلی کورٹ میں کانسپریسی کے کیسز ابھی تک چل رہے ہیں، ان کو فوری طور پر جو سزا ہے وہ سزا دی جائے۔ یہ ہندوستان کے جو انصاف پسند سیکولر سوشلسٹ طبقات ہیں وہ خود کو مایوس محسوس کرتے ہیں.
دوسرے شہروں سے بھی مسلم تنظیموں کی جانب سے یوم غم اور یوم سیاہ منانے کی اطلاعات ہیں. انہوں نے خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا, جبکہ متعدد ہندو تنظیموں نے یوم شجاعت منایا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ رام مندر کی تعمیر کے لیے جلد از جلد قانون وضع کیا جائے. یاد رہے کہ متنازعہ مقام کے حق ملکیت کا مقدمہ سپریم کورٹ میں ہے, جس پر جنوری کے اوائل میں سماعت شروع ہوگی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکہ کے 41 صدر آجہانی جارج ڈبلیو بش کا خاندان آج امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں انہیں سپرد خاک کرے گا. آج ان کی تدفین کے وقت آجہانی صدر کے خاندان کے علاوہ صرف قریبی دوست شامل ہوں گے. تفصیلات انجم ہیرلڈ گل کی اس رپورٹ میں.
آجہانی صدر کی میت کو امریکی پرچم میں لپٹے ایک تابوت میں بدھ کی شام امریکی دارالحکومت واشنگٹن سے ہیوسٹن لے جایا گیا, جہاں ان کی میت کو سینٹ مارٹنز اپیسکوپل چرچ میں رکھا گیا ہے اور لوگ وہاں ان کا آخری دیدار کر رہے ہیں. 5 سابق امریکی صدور نے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل کیتھیڈرل میں صدر بش کی آخری رسومات میں شرکت کی. ان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ, سابق صدر باراک اوباما اور ان کی اہلیہ مشیل اوباما, سابق صدر بل کلنٹن اور ان کی اہلیہ ہلری کلنٹن, آجہانی صدر بش کے بڑے بیٹے اور سابق صدر جارج ڈبلیو بش اور ان کی اہلیہ لورا بش اور سابق صدر جیمی کارٹر شامل ہیں. صدر بش کا انتقال 94 برس کی عمر میں گزشتہ جمعے کے روز ریاست ٹیکساس میں ہوا. آجہانی صدر بش کے بڑے بیٹے اور سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے آجہانی صدر کو ایک جذباتی خراج عقیدت پیش کیا. صدر بش کے الفاظ,
Your decency, sincerity and kind soul will stay with us forever. So through our tears,
آپ کی شائستگی, خلوص اور رحم دلی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی, اس لیے ہم اپنے آنسوؤں سے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کو جاننے اور پیار کرنے کی برکت موجود رہی. آپ ایک عظیم اور نیک شخص تھے, کسی بھی بیٹے یا بیٹی کے لیے ایک بہترین باپ, اور اپنے اس غم میں ہم یہ جانتے ہوئے مسکرائیں گے کہ آپ ایک بار پھر ہماری ماں کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے اور اپنی بیٹی رابن کو گلے لگا رہے ہوں گے. صدر ٹرمپ سمیت کسی بھی صدر نے آخری رسومات کے دوران بات نہیں کی, اور یہی آجہانی صدر بش کی خواہش تھی. صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز کو یوم سوگ قرار دیا تھا اور مرکزی حکومت کے تمام ادارے بند تھے, جبکہ سٹاک مارکیٹیں بھی بند رہیں. جمعرات کے روز نجی دعائیہ عبادت کے بعد سابق صدر کی میت کو خصوصی ڈیزائن کی ریل گاڑی میں 120 کلومیٹر دور ان کی صدارتی لائبریری میں ان کی اہلیہ باربرا بش کے پہلو میں دفنایا جائے گا. آجہانی صدر کی بیٹی رابن بھی وہیں دفن ہیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
توقع کی جا رہی ہے کہ تیل پیدا کرنے والے ملکوں کے تنظیم کے رہنما جمعرات کے روز ویانا میں ہونے والی اپنی میٹنگ میں تیل کی پیداوار میں کمی پر رضامند ہو جائیں گے. مارکیٹ میں خام تیل کی اضافی موجودگی کے سبب گزشتہ 2 ماہ کے دوران تیل کی قیمت میں 20% سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تیل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف خبردار کیا ہے, لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ ویانا میٹنگ کے نتیجے میں زیادہ امکان یہی ہے کہ اوپیک ممالک اور روس تیل کی پیداوار میں کمی کر دیں گے. سلطیسہ ہوگ کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
بدھ کے روز ویانا پہنچنے پر عمان کے تیل کے وزیر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ گروپ کے عہدیدار تیل کی پیداوار میں کٹوتی پر ایک سمجھوتے کے لیے مل رہے ہیں. عمان کے تیل کے وزیر محمد بن حمد الرمفی کا کہنا تھا, ہم کو تیل کی منصفانہ قیمت کی ضرورت ہے اور $50 فی بیرل کوئی منصفانہ قیمت نہیں ہے. یہ تھے عمان کے تیل کے وزیر. اکتوبر میں اس کے بعد سے جبکہ سعودی عرب نے ایران کی تیل کی برآمدات میں کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنی تیل کی پیداوار بڑھائی تھی, تیل کی قیمتوں میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے. سعودی عرب جو عملاً اوپیک کی قیادت کرتا ہے, آئندہ سال عالمی منڈیوں میں تیل کی بہت زیادہ فاضل مقدار کو آنے سے روکنے کے لیے پیداوار میں کمی چاہتا ہے, اور یہی روس بھی چاہتا ہے جو کہ اوپیک کا رکن نہیں ہے. سعودی عرب پر صدر ٹرمپ کا دباؤ ہے, جن کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ افراتفری کا سبب بنے گا. ابوظہبی میں 11 نومبر کو ہونے والی میٹنگ میں دنیا بھر سے آنے والے تیل سے متعلق عہدیداروں نے عندیہ دیا تھا کہ وہ پیداوار میں کٹوتی کے لیے تیار ہیں۔ ارجنٹائن میں G20 کی میٹنگ میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ تیل پیدا کرنے والے ملکوں کے درمیان اس مسئلے کے بارے میں اتفاق رائے ہے۔ ان کا کہنا تھا جی ہاں، ہمارے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے اتفاق ہے، کسی حد تک اس پر کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کام ہم سعودی عرب کے ساتھ مل کر کریں گے۔ یہ تھے روسی صدر۔ امریکہ کے اینٹی ٹرسٹ قوانین قیمتوں میں رد و بدل کے لیے ساز باز کی ممانعت کرتے ہیں۔ امریکہ کی تیل کی پیداوار میں حالیہ برسوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کا سبب بہتر ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، اور توقع ہے کہ 2019 میں بھی اس پیداوار میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ جے بی سی انرجی کے ڈیوڈ بیک کہتے ہیں،
We have again much higher US shale production than everybody thought, yeah, and we may see further upward revisions going forward. We have currently 2.5 million barrels per day
production growth year on year in the last 6 months. جتنا لوگ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے ہاں بہتر شیل یعنی خاص قسم کے تیل کی پیداوار ہے، اور ہم اس میں اضافے کی توقع کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ہاں 2.5 million بیرل تیل روزانہ نکالا جا رہا ہے۔ روس، سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان حالیہ برسوں میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ملک کی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے مسابقہ جاری ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
اس سال کے شروع میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس پر اسرائیلیوں نے صدر کو دعائیں دیں اور فلسطینیوں نے صدر کو گالیاں دیں۔ اب امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یروشلم میں اپنے پرانے قونصل خانے کو نئے سفارت خانے میں ضم کر دے گا۔ اس پر فلسطینی سخت اشتعال میں ہیں۔ اس بارے میں لنڈا گرینسٹائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گل۔
اس فیصلے سے اشتعال کی ایک نئی لہر اٹھی ہے۔ فلسطینیوں کے لیے یہ اقدام تعلقات میں مزید گراوٹ کا باعث ہے۔ چند لوگ اسے ایک ایسی علامت کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے ایک آزاد ریاست کی تمام امیدیں ختم کر دی گئی ہیں۔ اسرائیلیوں کے لیے یروشلم کو ایک غیر منقسم دارالحکومت بنانا ان کے دعوے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کا وعدہ امریکہ نے بہت پہلے کیا تھا، جسے صدر ٹرمپ نے پورا کیا ہے۔ یہودی ریاست میں امریکہ کا نیا سفارت خانہ پرانے قونصل خانے کو اپنے اندر ضم کر لے گا۔ یہ قونصل خانہ ہمیشہ سے فلسطینیوں کے لیے امریکہ کے ساتھ رابطے کا ایک ذریعہ رہا ہے۔ اب انہیں امریکی سفیر ڈیوڈ فرائیڈ مین کے ذریعے امریکہ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ یہ تصور ہی بہت سو کے اندر اشتعال کا باعث ہے، کیونکہ وہ فرائیڈ مین کو اسرائیل کی جانب جھکاؤ رکھنے والا سمجھتے ہیں۔ ادھر مشرقی یروشلم میں، جو کہ عرب آبادی رکھتا ہے، اس اشتعال اور مایوسی کے درمیان پیغام بہت واضح ہے۔ اس بارے میں انٹرنیشنل پیس اینڈ کوآپریشن سینٹر کے رمی نصر اللہ کہتے ہیں، یہ فلسطینیوں کے لیے ایک بہت بری خبر ہے۔ مغربی کنارے کے فلسطینی علاقوں میں قونصل جنرل اب وہاں نہیں رہا، جس کے معنی ہے کہ دو ریاستی حل بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ یہودی اکثریت والے مغربی یروشلم میں اس بات کی تو بہرحال کوئی تردید نہیں کر سکتا کہ امریکہ کا یہ فیصلہ سیاسی نوعیت کا ہے، مگر ساتھ ہی عملی بھی ہے۔ اس بارے میں یروشلم سینٹر فار پبلک افیئرز سے وابستہ ڈین ڈائکر کہتے ہیں،
آئی تھنک دس از پارٹ آف اے فائنانشل اینڈ ڈپلومیٹک ریفارم موو۔
میرے خیال میں یہ اقتصادی اور سفارتی اصلاحات کا ایک حصہ ہونے کا اقدام ہے، جو کہ وزیر خارجہ کی برسوں سے چلی آ رہی روایت سے الگ ہے، اور وہ یہ تھی کہ فلسطینی اتھارٹی کے لیے ایک الگ قونصل خانہ موجود ہو۔ تناؤ میں ایک ساتھ رہنا اب مزید مشکل ہو گیا ہے، اور ایسے میں دونوں فریق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امن منصوبے کا انتظار کر رہے ہیں، جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بحر الکاہل پر جاپان کے جنوب مغربی ساحل کے قریب لڑاکا طیارے اور اس میں ایندھن بھرنے والے جہاز کے درمیان تصادم کے بعد 5 امریکی میرین لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اس حادثے کی تفصیلات جیف کیسٹر کی رپورٹ میں اسفر امام کی زبانی۔
جاپان کے کیوڈیو نیوز کے مطابق امریکی میرین کا کہنا ہے کہ ایک F-18 لڑاکا طیارہ، جس پر دو پائلٹ سوار تھے، اور فضا میں ایندھن بھرنے والے KC-130 جہاز نے، جس میں عملے کے 5 اراکین سوار تھے، فضا میں ایندھن بھرنے کے معمول کی تربیتی نشست پر اپنے مستقر سے پرواز کیا تھا۔ جاپان کی وزارت دفاع نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ دونوں طیاروں میں تصادم کا واقعہ سمندر میں 100 کلومیٹر کے فاصلے پر موروتو کیپ کے قریب شکوکو آئس لینڈ میں پیش آیا۔ جاپان میں امریکی سفیر ویلیم ہینگرٹی نے جمعرات کو ٹوکیو میں بات چیت کرتے ہوئے ان میرین کی تلاش کے آپریشن میں تعاون پر جاپان کا شکریہ ادا کیا۔ ویلیم ہینگرٹی کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن مجھے اس حقیقت سے حوصلہ ملا کہ امریکہ اور جاپان نے نہایت قرابت داری کے ساتھ باہم مل کر کام کیا، اور میں جاپان کی سیلف ڈیفنس فورس کا متاثرین کی تلاش اور انہیں بچانے کی کاوشوں میں فوری شرکت اور مشترکہ مشقوں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ جاپان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس کی میری ٹائم فورسز کی تلاش اور جان بچانے کے آپریشن کے دوران حادثے کے کئی گھنٹوں بعد F-18 لڑاکا طیارے کے ایک کریو ممبر کو تلاش کر لیا گیا ہے، جس کی حالت آئیوا کونی بیس کے اسپتال میں خطرے سے باہر ہے۔ بعد میں دوسرے میرین کور کو بھی بچا لیا گیا، لیکن مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ 5 لاپتہ میرین کی تلاش کا کام جاری ہے، جبکہ تصادم کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اسفر امام، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
افغانستان کے انتخابی شکایات کے ادارے نے اعلان کیا ہے کہ دارالحکومت کابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اکتوبر میں ہونے والے انتخابات غیر قانونی ہیں۔ افغانستان کے آزاد انتخابی شکایات کے کمیشن کے مطابق اس فیصلے کی بنیاد ان ٹھوس شواہد پر ہے کہ کابل صوبے میں انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی اور انتخابی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ جمعرات کے روز کابل میں ایک نیوز کانفرنس میں کمیشن نے افغانستان کے اس آزاد انتخابی کمیشن کے 5 چوٹی کے عہدیداروں کو برطرف کرنے کا بھی اعلان کیا جو انتخابات کرانے کے ذمہ دار تھے۔ شکایات کمیشن کے ترجمان علی رضا روحانی نے بتایا کہ ان 5 عہدیداروں پر، جن میں الیکشن کمیشن کے سربراہ احمد شاہ زمان زئی بھی شامل ہیں، $1,333 فی کس جرمانہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ان کے خلاف مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ افغانستان میں اکتوبر میں پارلیمانی انتخابات ہوئے تھے اور کابل صوبے کی 33 نشستیں تھیں، جن میں 9 نشستیں خواتین کی تھیں۔ افغان اسمبلی 250 نشستوں پر مشتمل ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یینس اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ فوجی اتحاد افغانستان میں امن بحال کرنے کے وعدے پر قائم ہے، باوجود کہ افغان ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور امن بات چیت کے آغاز میں بار بار تاخیر ہو رہی ہے۔ برسلز میں بدھ کے روز نیٹو کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ افغانستان میں دیرپا سیکیورٹی اور استحکام کے لیے ہم متحدہ طور پر اپنے وعدے کا اعادہ کرتے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر اظہر مسعود فاروقی، گورنر امریکن کالج آف کارڈیالوجی، پاکستان چیپٹر، کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو دل کا دورہ پڑا ہے، یعنی ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟
ہارٹ اٹیک جو ہے وہ ایک ایسا مرض ہے جو کہ کسی ایک منٹ میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جو ابتدا ہے کئی سال پہلے، 5-10 سال کم سے کم لگتے ہیں، یہ ہماری شریانوں میں رکاوٹیں بنتے اور وہ ان میں تنگی آتی ہے۔ جو دل ہے وہ سارے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی خون سپلائی کرتا ہے، اور یہ دو بڑی شریانیں ہیں، ایک سیدھے ہاتھ، ایک الٹے ہاتھ، اور جو الٹے ہاتھ کی جو بڑی شریان ہے وہ دو میں بٹ جاتی ہے، تو ہم 3 بڑی شریانوں کی بات کرتے ہیں۔ اور ان میں جو رکاوٹ یعنی مینلی کئی چیزوں سے ہوتی ہے، مگر ایک اس کا جو مین کمپوننٹ ہے وہ کولیسٹرول ہوتا ہے، تو یہ ان کی وجہ سے جو خون کی بہاؤ میں تنگی پیدا ہوتی ہے وہ کئی سالوں تک خاموش رہتی ہے، کوئی تکلیف نہیں دیتی، اور پھر ایک دن اس تنگی پر ایک دم سے خون جم جاتا ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے شریانوں کے اندر لائننگ ہے وہ بالکل سلک کی طرح ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ لائننگ جو ہے اس میں کوئی خلل آ جائے تو وہاں پر خون کے جو ایلیمنٹس جو کہ بلیڈنگ روکنے کے لیے قدرت نے بنائے ہیں وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ بلیڈنگ میں یا خون بہنے کو روکنے کا نظام ہوتا ہے، اور وہاں پہ ایک کلاٹ بنتا ہے، اور وہ شریان اس کی جو ایریا سپلائی کا اس کی خون کی سپلائی جو ہے ٹوٹل کٹ جاتی ہے, اسے ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. تو ہارٹ اٹیک جو ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ کی طرح ہے, کہ اگر ایک روڈ تنگ ہو رہا ہے کافی عرصے سے کچھ نہیں ہوتا, پھر ایک دن وہاں ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں میں بہت منیمم کم تکلیف ہوتی ہے یا ہوتی نہیں ہے, اور کچھ لوگوں میں بڑا شدید قسم کا سینے کے بیچ میں درد ہوتا ہے.
اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, کچھ پسینے چھوٹتے ہیں, کیا گھبراہٹ ہوتی ہے؟
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا بڑا دل کا ایریا ڈیمیج ہوا ہے, اور اگر دل کا خاصا ایریا ڈیمیج ہوا ہے, دل پمپ ہے اور وہ پمپ کی پاور جو ہے وہ سڈنلی ایک دم سے کم ہو جاتی ہے اور خون کی سپلائی جسم کو کم ہوتی ہے, تو جسم ریئیکٹ کرتا ہے. کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پسینے آتے ہیں, بلڈ پریشر لو ہوتا ہے, چکر وغیرہ آتے ہیں, کچھ لوگوں کو متلی پہ طبیعت اور الٹی پہ طبیعت ہوتی ہے. تکلیف جو ہے وہ عام طور پر سینے کے بیچ سینٹر میں ہوتی ہے. عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دل الٹی طرف ہے تو لیفٹ سائڈ پہ ہوگی, وہ سیدھے ہاتھ بھی جا سکتی ہے, الٹے ہاتھ بھی جا سکتی ہے, گلے میں بھی جا سکتی ہے, جبڑے میں بھی جا سکتی ہے, معدے کی طرف بھی جا سکتی ہے اور کمر کی طرف بھی جا سکتی ہے. تو یہ کئی ڈائریکشنز میں پھیل سکتی ہے, اور جیسے میں نے کہا بہت منیمم تکلیف سے لے کر بہت شدید تکلیف تک ہوتی ہے.
بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں کسانوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر احتجاج نے ملک کے اندر دیہی علاقوں میں بڑھتے ہوئے مصائب کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے. کسانوں کا کہنا ہے کہ بہت سے کاشتکار مقروض ہو گئے ہیں, اس لیے کہ زراعت کا پیشہ اب مزید منافع بخش نہیں رہا. خیال ہے کہ بھارت کی دیہی آبادی میں بڑھتا ہوا غصہ آئندہ سال کے انتخابات میں وزیراعظم نریندر مودی کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. 1.3 کروڑ آبادی والے اس ملک میں آدھے سے زیادہ لوگ کھیتی باڑی پر انحصار کرتے ہیں اور وہ اہم ووٹنگ بلاک خیال کیے جاتے ہیں. وائس آف امریکہ کی اینجلینا پسریچا نے نئی دہلی میں احتجاج کرنے والے کسانوں کے گروپ سے ملاقات کی. تفصیلات بیان کر رہے ہیں رضی احمد رسوی.
دلی آتے ہوئے ان برہم کسانوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ سارے ملک سے کس چیز نے انہیں دارالحکومت میں جمع ہونے پر مجبور کیا. ہریانہ سے تعلق رکھنے والی کاشتکار وملا یادو کہتی ہیں, یہ شکایت تمام مظاہرین کی ہے. کمار رنجن ہلدار مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والے ایک کسان ہیں.
ہمارا دھان اور زمین سے
مظاہرین کا کہنا ہے کہ کاشتکاری سے حاصل ہونے والی آمدنی گر گئی ہے, اس لیے کہ فصلوں کی قیمتیں, بنیادی سپلائز مثلاً کھاد وغیرہ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں. کسانوں کی تنظیم جے کسان اندولن کے بانی اور مظاہرین کے رہنما یوگندر یادو کہتے ہیں,
A large number of them, for a majority of them, the income is probably less than $50 a month.
ان کی بڑی تعداد بلکہ اکثریت کے لیے آمدنی غالباً $50 فی ماہ سے بھی کم ہے. انہیں اسی میں گزارا کرنا پڑتا ہے, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنی فصلوں کی مناسب قیمت حاصل نہیں ہوتی. بہت سے کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنا پیشہ ترک کرنا چاہتے ہیں. مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والے کاشتکار پارول ہلدار کہتی ہیں, میں کاشتکاری ترک کر دوں گی اور کولکتہ چلی جاؤں گی اور گزارے کے لیے کام تلاش کروں گی. کاشتکاری سے آپ پیسہ نہیں کما سکتے. اس سال دلی تک یہ چوتھا اور سب سے بڑا مارچ تھا. جون میں کسانوں نے اپنے پیداوار کو سڑکوں پر پھینک دیا تھا, جس کا مقصد کم قیمتوں کی جانب توجہ مبذول کرانا تھا. گرچہ دیہی بحران بڑھ رہا تھا, اقتصادی ماہرین کہتے ہیں کہ 2 سال پہلے بڑے پیمانے پر کرنسی کی پابندی نے کسانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا. ماہر اقتصادیات ارون کمار کا کہنا ہے,
Many farmers lost working capital. They had to borrow money from the banks or from the local money lenders at high interest rate. So their costs went up. So if costs go up and income...
بہت سے کاشتکاروں کے لیے سرمایہ کی کمی ہو گئی اور انہیں بینکوں سے رقم قرض لینی پڑی یا پھر اونچی شرح سود پر مقامی ساہوکاروں سے انہوں نے قرض لیے اور اس طرح ان کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا۔ اس حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 5 برسوں میں کاشتکاری کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدن کو دگنا کر دیں گے، لیکن وہ ہدف کافی دور ہے۔ کسان اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلایا جائے اور 2 مطالبات پر بحث کی جائے، اور وہ مطالبات ہیں فصلوں کی بہتر قیمتیں اور بینکوں کے قرضوں کی ادائیگی میں سرکار کی جانب سے چھوٹ۔ اب جبکہ بھارت میں الیکشن میں 2 مہینے ہی رہ گئے ہیں، وزیر اعظم نریندر مودی کے پاس برہم کسانوں کو مطمئن کرنے کے لیے بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو وی او اے ڈاٹ کام۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر راب میکلین۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اور ہمارا پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔